بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره، الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله. اس عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے، اور ہم شرح جو ہے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان کے شرح سے کر رہے ہیں، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 40 پر. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والرجم حق، اور سنگسار کرنا حق ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی حرم اشیاء فی الاعراض وفی المعاملات. اللہ سبحانہ وتعالی نے حرم اشیاء، بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، فی الاعراض عزتوں میں، وفی المعاملات اور معاملات میں، وغیر ذلك اور ان کے علاوہ بھی. وهذه المحرمات تنقسم الى اقسام، اور ان محرمات کے قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، محرمات كبائر، کبائر محرمات یا کبیرہ گناہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے. ودوسرے نمبر پہ ومحرمات صغائر، وہ محرمات جو صغائر ہیں یا جن کو صغیرہ گناہ بھی کہا جاتا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کبائر جمع کبیرہ ہے، کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو. یہ ترجمہ ہے، معنی کیا ہے؟ کبیرہ کون سا گناہ ہے؟ تعریف کیا ہے کبیرہ گناہ کی؟ براءت کا بھی ذکر ہے. بارک اللہ فیک. لیس من وہ جس کی
اوپر دنیا میں حد ہے،
حد ہے، وہ آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، حد کی بات بھی. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مختصر سے تعریف مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ 650 میں فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل ذنب ختم بلعنة او غضب او نار فهو من الكبائر. مختصر سے ہر وہ گناہ جس گناہ کے ذکر کے بعد لعنت، اللہ تعالیٰ کا غضب یا جہنم کی وعید ہو، یہ گناہ کبائر میں سے ہے. یہ تعریف کس کی ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے دو چیزیں اور بھی شامل کی ہیں، جیسے کہ ساتھیوں نے بیان کیا ہے، جس میں کوئی حد ہو دنیا میں وہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہے، اور وہ گناہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. مثال کبیرہ گناہوں کی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم. اور قرآن مجید میں جہنم کی وعید جتنے شرک کے لیے بیان کی گئی ہے، شاید کسی اور گناہ کے لیے نہیں بیان کی گئی، واضح ہے. اور اجتنبوا السبع الموبقات، حدیث میں ہے، سبع موبقات یعنی سب کبیرہ گناہ ہے، جن میں شرک ہے اور عقوق الوالدین ہے، جادو ہے، اور دیگر جو باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے. اچھا مسئلہ یہ, مسئلہ دوسرا ہے, چھوٹے گناہ کون سے ہیں, صغائر کون سے ہیں, یہ واجب ہے نوٹ کر لیں, اگلے درس میں دیکھوں گا. کم سے کم 10 صغیرہ گناہ بتانے ہیں کون سے ہیں. اس وقت کوئی جانتے ہیں 10 اس وقت بتا سکتے ہیں 10 صغیرہ گناہ؟ کبائر تو ہم ابھی 10 گن سکتے ہیں آسانی سے, کبائر تو 10 گن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ صغائر 10 ابھی نہیں گن سکتے, کوئی گن سکتا ہے 10؟ نہیں گن سکتے, اس لیے مجھے پتا ہے واجب ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں 10 صغیرہ گناہ. اچھا دوسری بات اس کے تعلق سے, جب کبیر اور صغیرہ کی بات کرتے ہیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں, یہ دونوں کا آپس میں تناسب ہے, کبائر و صغائر کا ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ دونوں حرام ہیں. یہ کہ صغیرہ تو پھر ارتکاب کیا جا سکتا ہے, کبیرہ تو پھر نہیں کیا جا سکتا, نہیں, مومن کے لیے حرام حرام ہی ہوتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ صغیرہ ہے تو چلے گا, کبیرہ سے ہم اجتناب کرتے ہیں, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے سلف رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں اگر چھوٹا سا گناہ بھی ہوتا نا تو ایک پہاڑ سا نظر آتا ان کو, اور خلف کا یہ حال ہے ہمارے زمانے میں, ہم کبیرہ گناہ کو ایک مکھی برابر بھی نہیں سمجھتے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو بات ایمان اور تقویٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم هي من حيث العقوبة من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم الى 3 اقسام. یہ تو ہم نے جانا کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ہے, لیکن جو ان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزا کے تعلق سے کتنی قسمیں ہیں؟ وہی من حيث العقوبة, سزا العقوبت کے اعتبار سے, على من ارتكبها, جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, محرمات کا ارتکاب کرتا ہے, تنقسم الى 3 اقسام, اس کے 3 قسمیں ہیں. القسم الاول, پہلے قسم, محرمات وضع اللہ لها عقوبات محددۃ, ایسے محرمات جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص محدود سزائیں مقرر فرمائی ہیں. وہی ما تسمى بالحدود, اور انہیں حدود کہا جاتا ہے. سمیت حدودا من الحد وهو المنع, حدود اس لیے کہا گیا کہ حدود جمع حد کی, حد سے لیا گیا ہے, حدود حد سے لیا گیا لفظ, اور حد سے مراد ہے المنع. آپ کسی حد لگاتے یعنی منع کر دیتے ہیں, اس حد سے تجاوز نہیں کرنا, تو حد کا معنی ہوتا ہے منع کرنا. لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي, کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں وہ ان کے ارتکاب کرنے والوں کو روک دیتی ہیں, منع کر دیتی ہیں کہ وہ ان گناہوں میں یا ان گناہوں کا ارتکاب کریں. یہ ہیں الحدود, پہلی قسم یہ ہے گناہوں کی. بعض ایسے گناہ ہیں جن کے لیے حد مقرر ہے شرعاً, اور حد کیوں ہے؟ تاکہ ان گناہوں کو مرتکب جو ہے وہ اپنے ان گناہوں کے ارتکاب کرنے سے رک جائے, منع ہو جائے. والقسم الثاني, دوسری قسم, محرمات لم يضع الله لها حدودا, ایسے گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کوئی حدود مقرر نہیں فرمائی, ولیکن فيها تعزیر, لیکن ان میں تعزیر ہے یعنی تأدیب ہے, سزا تو ہے لیکن سزا کی محدود سزا نہیں ہے, غیر محدود سزا ہے, اور یہ سزا تأدیب کے لیے ہے. یعنی بچے کو آپ کبھی جو ہے نا یہ معذرت کے ساتھ بے بشرارت کرتا ہے, اب یوں جو مارتے ہیں یہ تأدیب ہے, یعنی آپ بچے کو بتا رہے کہ سنبھال جاؤ کچھ غلطی کر رہے ہو, یہ تأدیب میں سے ہے. کیا شرعاً جائز ہے یہ بچے کو اس طریقے سے کرنا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ تعزیر میں سے, کہ بچہ جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو, یا جیسے شرعاً بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا 10 سال کی عمر ہو گئی ہے تو جو مارنے کے ذکر ہے, کیا یہ حد شرعی ہے؟ نہیں, حد شرعی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تأدیب کے لیے شرعاً ایک سزا مقرر ہے, اور یہ سزا بھی بتائی گئی ہے کہ کیسے مارنا ہے, لوہے کے ڈنڈے سے مارنا ہے, یعنی ایسی مار ہونی چاہیے کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے, اور صرف یہ بتانا ہے بچے کو, یہ پیغام دینا ہے بچے کو کہ تم نے کچھ غلط کیا جس کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے. یہ تأدیب ہوتا ہے, اور تعزیر کا لفظ تعدیب سے لیا گیا ہے. وہ موکول الى اجتهاد ولی الامر. اچھا سزا مقرر کون کرے گا؟ حد تو اللہ تعالی مقرر کر دی، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دی ہے. تعزیر کی حد کون مقرر، یعنی تعزیر کی سزا مقرر کون کرے گا؟ کیسا فرماتے ہیں، وہ موکول الى اجتهاد ولی الامر، ولی الامر کا اجتہاد ہے. بما یراہ راد عن عنہا، جو وہ دیکھتا ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب سے، یہ گناہ کا مرتکب جو ہے جس نے اس گناہ کے ارتکاب کے جس میں تعزیر ہے، ایسی سزا دینی چاہیے اسے جس سے وہ رک جائے اور دیکھنے والوں بھی کنے عبرت ہو وہ بھی رک جائیں. وہ ہوا یسمى بالتعزیر، اسے تعزیر کہا جاتا ہے. وہ ہوا التأدیب، تعزیر ہی تأدیب ہوتا ہے. اس لیے فقہ کی کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب الحدود والتعزیرات، تعزیرات پاکستان. قاضی کیا کہتا ہے؟ تعزیرات، تعزیرات کیا مطلب؟ تعزیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تأدیب ہے، تعزیر اصل لفظ تعزیرات یا تعزیرات اصل لفظ تعزیرات، تعزیر سے تعزیرات ہے. تو تعزیرات جو ہے رات کی تازگی کی بات نہیں ہو رہی، یہ تعزیرات ہے. اس اعتبار سے تأدیب اور سزا کے اعتبار سے، یعنی یہ سزا ہے، تعزیر بھی سزا ہے. الغرض، والقسم الثالث، تیسرے قسم، ما لم يكن فيه حد ولا تعزير في من المحرمات، ایسے گناہ جن کے نہ حد نہ تعزیر ہے. وانما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار، نعوذ بالله، لیکن ان میں، ایسے ان گناہوں میں وعید ہے، غضب ہے اللہ تعالیٰ کا، لعنت ہے اور جہنم کا وعید ہے، جہنم کی سزا کا وعید ہے. وغیر ذلك من انواع الوعید، اور اس کے علاوہ بھی وعید کے قسموں میں سے، جیسا کہ لیس منا کہا گیا ہے، یہ بھی وعید کے الفاظوں میں سے، شدید ترین الفاظوں میں سے ہے. یعنی کتنی سخت لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہم میں سے نہیں ہے ایسا شخص یا وہ شخص جس نے ایسا ایسا عمل کیا ہے. کتنی بڑی وعید ہے. کأکل الربا والقمار وغیر ذلك، جیسا کہ سود کھانا، جوا وغیرہ وغیرہ. یہ کون سے گناہ ہیں؟ سود، سود خور. سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کم سے کم درجہ کے سود کی جو سزا بتائی گئی ہے صحیح حدیث میں، جس کے ابن ماجہ کی روایت میں ہے صحیح حدیث میں، نعوذ باللہ، کیا سزا ہے؟ گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ ادنا ترین حصہ ہے. یعنی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، جس نے دنیا اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، کم سے کم سود خور جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ، اس کے صف میں کھڑا ہوگا سزا کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کوئی حد ہے؟ یعنی دنیا میں جو سود کھاتے ہیں شرعاً، کوئی حد ہے، کوئی مقرر سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، کان کاٹ دو، کچھ کر دو؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی تعزیر ہے کہ 50 یا 60 یا 70 یا 100 کوڑا مارو؟ کچھ ہے؟ یا حاکم وقت جو سزا دینا چاہتے ہیں کوڑے مارنے کی یا جیل میں بند کرنے کی، کوئی ہے؟ یعنی سود خور کو جیل میں قید کیا جا سکتا ہے شرعاً؟ نہیں، کیونکہ نہ حد ہے نہ تعزیر ہے. لیکن دونوں سے بڑھ کر وعید ہے. دنیا میں 100 کوڑا کھا لو، ہاتھ بھی کٹوا لو، گردن بھی کٹ جائے تو کٹ جائے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وعید، اللہ تعالیٰ کا غضب، لعنت اور جہنم کی سزا، واللہ ایک لمحے برابر کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی. اس لیے تیسری قسم جو ہے وہ پہلے دونوں قسموں سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے. شیخ فرماتے ہیں، وَهَذَا فِي وَعِيدٌ شَدِيدٌ، اور اس میں شدید وعید ہے. يَرْدَعُ مَنْ فِي قَلْبِهِ ایمان، لیکن اس کے لیے جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے لیے تو ہے وعید شدید. وَمَنْ كَانَ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ایمانٌ اَوْ كَانَ ضَعِيفَ الْإِيمَانِ فَإِنَّ أَمَامَهُ حِسَابًا وَعِقَابًا فِي الْآخِرَةِ، لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں ہے یا اس کا ایمان کمزور ہے، تو اس کے آگے جو ہے حساب ہے اور سزا ہے آخرت میں، جس کا اس نے سامنا کرنا ہے. فاللہ جل وعلا حرم هذه المحرمات، اللہ جل وعلا نے ان محرمات کو حرام قرار دیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا تو ان کو ضائع مت کرو، وحرم اشیاء فلا تنتهکوها، اور بعض چیزوں کو حرام قرار فرمایا ہے ان کی حرمت کو پامال مت کرو، وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها، اور بعض چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحمت کرنے کے لیے، نہ کہ کسی بھول کی وجہ سے، بس ان کے بارے میں سوال مت کیا کرو۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے، اور سچ بات یہ ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے۔ صحیح قول ہے کہ سندن تو ضعیف حدیث ہے سند کے اعتبار سے، لیکن معنی صحیح حدیث کا، معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے کہ بعض چیزیں فرض ہیں اور فرائض کی ادائیگی ہم پر فرض ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہم نے، بعض چیزیں حرام ہیں، حرمت کی پامالی ہم نے کرنی نہیں، ہمیں روکا گیا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، جن کے بارے میں ہم نے سوال نہیں کرنا، تو معنی کے اعتبار سے صحیح، لیکن سندن حدیث ضعیف ہے، اور جب ایسی حدیث کے بارے میں بات کی جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ صیغۃ التمریض، صیغۃ التمریض سے کہا گیا یا روایت کیا گیا ہے، جب حدیث سندن ضعیف ہو تو یقین کے ساتھ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤلف کے نزدیک صحیح حدیث ہے، جیسے میں نے کہا علماء کا اختلاف ہے، اس حدیث تصحیح علماء کا اختلاف ہے، اس لیے مصنف حفظہ اللہ نے جب یہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ان کے نزدیک حدیث صحیح ہے، لیکن محققین علماء اور دیگر سلف علماء کے نزدیک حدیث سندن ضعیف ہے، اور جب ضعیف حدیث کی ہم بات کرتے ہیں تو صیغۃ التمریض سے یعنی روایت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم، یا روایت کیا جاتا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ومن هذه الحدود حد الزنا، اور ان حدود میں سے، اب صرف محرمات کا ذکر، یہ تمہید ہے، اصل موضوع کیا ہے؟ والرجم حق، رجم سنسار کرنا حق ہے، ہم اس طرف آ رہے ہیں، یعنی شیخ صاحب اس طرف آنا چاہ رہے ہیں پہلے، اس سے پہلے کہ یہ رجم کے تعلق سے بات کریں، رجم سے پہلے محرمات کتنی قسم کی ہیں اور پھر رجم تک پہنچا کیسے گیا مسئلہ، کیونکہ رجم جو ہے، رجم مطلب ہے ایک زندہ انسان کو پتھر مار مار کے قتل کر دینا ہے، اسے کہتے ہیں سنسار کرنا، بہت شدید سزا ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ تو جانے کہ سزا ہوتی کیا ہے، کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، محرمات کی کتنی قسمیں ہیں، اب زنا کیا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے زنا کی قسمیں بیان کرنے کے بعد پھر یہ سزا جو ہے اس کے بارے میں شیخ صاحب بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں من هذه الحدود حد الزنا، ان حدود میں سے زنا کی حد ہے۔ وہ زنا، زنا کی تعریف کیا ہے؟ هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له، فحاشی کا کرنا ایسی شرمگاہ میں جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، واضح تعریف ہے، هذا هو الزنا، اسے زناکاری کہتے ہیں، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله الا بالعقد الشرعي الصحيح، ایسی شرمگاہوں میں فحاشی کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام مقرر فرمایا ہے بغیر صحیح عقد شرعی، یعنی نکاح، نکاح صحیح کے بغیر، اسے زناکاری کہتے ہیں۔ قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ سورۃ المعاریت نمبر 29-31 تک شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے متجاوزون من الحلال الى الحرام، یعنی جو تجاوز کرتے ہیں حلال سے حرام کی طرف، ان کی بیوی ان پر حلال ہیں، ان کی بالکل یمین لونڈی ان کے لیے حلال ہیں، ان کے علاوہ حد سے تجاوز کرنا ہے اور محرمات کا ارتکاب کرنا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فمن وقع فی الزنا فهو علی قسمین، جو زنا کا مرتکب ہے یا جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، إما أن يكون بكرا يا تو وہ قوارا ہے, قوارا جانتے ہیں یعنی لم يسبق له أن وطع امرأته في نكاح صحيح يعفه فهذا هو البكر. بكر سے شرعا ہم تو کہتے قوارا یعنی شادی نہیں ہوئی اس کی, شرعا اس کے کیا تعریف سن لے یعنی لم يسبق له اس سے پہلے اس نے أن وطع امرأته کہ وہ اپنی بیوی سے جماع اس نے کیا ہو في نكاح صحيح صحیح نکاح میں یعفہ جس سے وہ یعنی عفت کرا سے اختیار کر لے فہذا هو البکر اسے بکر کہتے ہیں کمارا. وہذا عقوبته اس کی سزا یہ ہے ان یجلد مئۃ جلدۃ اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. قال تعالی ارشاد باری تعالی ہے اس کی دلیل میں الزانیۃ والزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد کیا سزا ہے فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ان دونوں کو یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا مارو. ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله اور تمہیں ان لوگوں پر اللہ تعالی کی ذمہ ترس نہیں کرنا چاہیے. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اگر تم اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اور ان کے اس سزا کو جس کو اللہ تعالی عذاب فرمایا ہے اصل ہے لفظ عذاب ہے لیکن ہے تو سزا یعنی سزا عذاب اللہ تعالی کی طرف سے اور اس سزا کو مومنوں میں سے جو ہے کوئی گروہ جو ہے اس کا مشاہدہ کرنے والے بھی ہوں. سورۃ النور آیت نمبر 2. اچھا اسے تو ثابت ہو گیا کہ 100 کوڑا مارنا ہے. جب اللہ تعالی نے چور کی بات کی ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخر الآية جب زنا کی ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا والزانية والزاني إلى آخر الآية. چور کے بارے مرد پہلے عورت بعد میں, زناکاری مرد بعد میں عورت پہلے, کیا پیغام ہے عقل مندوں کے لیے؟ کوئی پیغام نہیں, کوئی فرق نہیں ہے یعنی مرد زیادہ چوری کرتے ہیں عورت چوری بغیر مرد کے نہیں کر سکتی, سربراہ کوئی مرد کہیں پہ ہوگا عمومی طور پہ, اور زناکاری جب تک عورت خود دعوت نہیں دے گی زناکاری ممکن نہیں ہے. پیغام دیکھیں سبحان اللہ. والزانیہ تو پہلے ہے والزانی, چلتے پھرتے روڈ پہ کسی لڑکی کو آپ چھیڑ سکتے ہیں؟ لڑکی جب خود دعوت دیتی ہے تو بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, نہیں ایسے ہوتا نا. وہ زانیہ تو پہلے ہے, اس لیے حجاب کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ حشمت حجاب کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ نظروں کو جھکانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اور حجاب کے تعلق سے, عزت کے حفاظ کے تعلق سے عورتوں پر جو یعنی احکام ہیں مردوں سے زیادہ ہے, کیونکہ اصل مرض اصل مصیبت عورت سے شروع ہوتی ہے سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں سزا کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لفظ میں بھی فرمایا, یعنی الفاظوں میں نور, جیسے میں کہتا ہوں نا الفاظوں میں نور, یہ دیکھ لیں. چوری کی بات ہوئی تو پہلے مرد, کیونکہ عورت کمزور ہے, چوری کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, زناکاری کے لیے رازداری میں کام کیا جاتا ہے سبحان اللہ. تو یہ ایک بعض علماء نے فائدہ بیان کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة 100 کوڑا تو ثابت ہے. ہم بات کر رہے ہیں جب کوئی کنوارا جو ہے زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے, بکر کی سزا 100 کوڑا تو آ گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجاء في السنة الصحيحة انه يغرب, اور صحیح سنت میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اسے جلا وطن بھی کیا جاتا ہے, یعنی يبعد عن البلد الذي مارس فاحشة فيه الى بلد اخر, یعنی جس جگہ پر اس نے زناکاری کی ہے اسے اس جگہ سے دور کیا جاتا ہے. لمدت عام, کتنی عرصے تک کے لیے؟ ایک سال کے لیے. قال تعالی قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. البکر بالبکر کوار مرد یا عورت کے لیے جو ہے جب وہ زنا کریں 100 کوڑا مارا جاتا ہے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جاتا ہے, اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. فثبت التغريب بالسنة، تو تغریب جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. کیا اس سے مراد ملک سے ہی نکال دینا ہے یا شہر سے نکال دینا ہے؟ جلا وطن تو ہم وطن کو کہتے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اب اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ، پھر سزا دیتے ہیں بھائی آپ ملک سے چلے جاؤ باہر ایک سال کے لیے، ممکن ہے؟ ویزا کہاں سے ملے گا، کون دے گا، کہاں جائے گا ایک سال کے لیے، پھر کیا کرے گا؟ تو مشکل ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اس نے کیا ہے اس جگہ سے دور دراز کسی اور جگہ پر اسے منتقل کیا جاتا ہے، اور قاضی جو ہے وہ اس متعین کرتا ہے کہ کہاں پہ اس نے جانا ہے. یعنی اگر کوئی اس زمانے میں جیسے کہ یعنی حجاز ہے، ٹھیک ہے نا، اور شام ہے، حجاز میں تو اسے شام پھر بھیج دیتے ہیں، یا حجاز سے نکال کے نجد بھیج دیتے ہیں، نجد سے حجاز کی طرف، اس طریقے سے دور دراز جو دوسرا شہر یا دوسرا ملک ہے وہاں پر اسے بھیج دیتے ہیں. واللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فثبت التغریب بالسنت واما الجلد فهو ثابت بالقرآن. جلاوطن حدیث میں ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور سو قرآن قرآن مجید میں ثابت ہے. وقد اجمع العلماء على الجلد، اور علماء کے اس میں اجماع ہے. کس چیز پر؟ کوڑے مارنے پر. وجمہورهم ايضا على التغریب، اور جمہور جو ہے وہ تغریب کا بھی قائل ہے، یعنی جلاوطن کرنے کا. هذا في حد البكر، یہ کوارے کے حد کے تعلق سے ہے. اس جملے کوئی فرق ہے؟ وقد اجمع العلماء على الجلد وجمهورهم ايضا على التغريب، کوئی فرق ہے جملے میں؟ کیا فرق ہے؟ اجماع ہوا ہے کوڑے مارنے پر، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سو کوڑا تو سب نے کہا ہے. لیکن جہاں تغریب کی بات آتی ہے اس میں جمہور کا قول، جمہور سے کیا مراد ہے؟ اکثریت. یعنی اجماع ہے نہیں اجماع، یہ شیخ صاحب یہ یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجماع کوڑے مارنے پر اجماع ہے، سو کوڑا ہے، تغریب پر اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے. اچھا اختلاف کیوں ہے؟ رفع الملام عن الائمة الاعلام، بھول گئے رسالہ ابن تیمیہ کا، حدیث یا تو ملی نہیں ہے، ملی ہے تو صحت کے بارے میں ان کو صحت میں ان کے نزدیک سند ضعیف ہے کسی بھی اعتبار سے، یا کوئی بھی جو 10 اعذار شیخ الاسلام نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب ایک سلفی عالم ہے، اہل سنت جماعت میں سے ہے، معتبر عالم ہے، معصوم بھی نہیں ہے، غلطی کا امکان بھی ہے، کہیں سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا عذر اس کے پاس ہے، جب وہ حق پر قائم ہے اور دلیل کے خلاف کوئی عمل کر دیا ہے، یہ ناز سمجھتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کے نہیں کہ وہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، نہیں، اس لیے جمہور اس پر ہے کہ تغریب کی جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں کی جاتی، اس مطلب یہ نہیں کہ اب اسے برات کا اظہار کر دیا جائے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الثیب، دوسری قسم حد کے اعتبار سے، ایک تو قوار ہے، دوسرا جو ہے الثیب یعنی جو شادی شدہ ہے. وهو الذي سبق ان وطئ امرأته في نكاح صحيح، اور یہ وہ ہے جو اپنی بیوی سے صحیح نکاح میں جماع کر چکا ہو. وعرف قدر الاعراض وحرمت الاعراض، اور اس نے عزتوں کی قدر و قیمت اور حرمت کو بھی جان لیا ہے. فهذا يرجم بالحجار حتى يموت، اسے سنگسار کیا جاتے پتھروں سے مار مار کر جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. وهذا ثابت بالقرآن، اور یہ قرآن مجید میں ثابت ہے. الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، جس کا لفظ تو منسوخ ہو چکا ہے حکم باقی رہا ہے، اس کی دلیل كما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ على منبر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، قال نزلت آیت الرجم، رجم کی آیت نازل ہوئی، فوعیناها وحفظناها، ہم نے سمجھ بھی لیا اور یاد بھی کر لیا، محفوظ بھی کر لیا اپنے سینوں میں. ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار بھی کیا. واخشى ان طالب الناس زمان، اور مجھے یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر لوگوں میں بہت لمبا عرصہ گزر جائے، ان یقولوا، کہ وہ یہ کہہ دیں، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم رجم کو اللہ کی کتاب میں تو نہیں پاتے، الا انہ فی کتاب اللہ، لیکن حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہی ہے. یشیر الی قوله تعالی انہوں کہ اشارہ اللہ تعالیٰ کس فرمان کی طرف ہے. یہ آیت تھی قرآن مجید میں جب پڑھنے جا رہا ہوں میں, جو جس کا لفظ منسوخ ہو چکا ہے لیکن حکم ابھی باقی ہے. یشیر الى قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. سے مسلم کی حدیث ہے. یہ آیت ہے قرآن مجید میں. والشيخ والشيخة اذا زنيا, لفظ شیخ اور شیخہ کا ہے کیونکہ اس عمر میں عمومی طور پر شادی ہو ہی جاتی ہے, اور شیخ سے مراد شیخ نہیں بلکہ سے مراد شادی شدہ سیب ہے, تو لفظ شیخ سے بیان کیا گیا ہے. شیخ مرد ہو یا عورت ہو, اذا زنا, جب وہ زنا کریں, فرجموہما, تو انہیں رجم کرو, سنگسار کرو, پتھر مار مار کے, البتہ نکالا من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے اور عذاب ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حکمه, یہ قرآن ہے جس کا لفظ منسوخ ہو چکا ہے اور حکم باقی رہا ہے. واجب نوٹ کر لیں, اگلے درس میں نسخ کی قسمیں مثالوں کے ساتھ پوچھوں گا. واجب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلے درس میں تیاری کر کے آنا. واجب ضرور لکھنا لازمی نہیں ہے, لیکن سوالوں کا جواب دینا ہے کہ کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیا مثالیں ہیں. ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. وامر بالرجم, اور رجم کرنے کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. واجمع المسلمون علی ذلك, اور مسلمانوں پر اس پر اجماع بھی رہا. ولم يخالف فيه الا اهل البدع, اور اس مخالفت سے اہل بدعت نے کی ہے. الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج, اہل بدعت مخالفت کی ہے جن کے مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جیسا کہ خوارج نے مخالفت کی. خوارج کے نزدیک رجم کرنا جائز نہیں ہے, اس کو نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں. حدیث کے تو وہ ویسے بھی وہ انکار ممکن ہے, وہ قرآن مجید سے دلیل پکڑ دو, قرآن مجید میں لفظ موجود نہیں ہے, تو نسخ کے حکم نسخ کے وہ قائل نہیں ہیں کہ لفظ نہیں ہے تو حکم باقی ہے, کیونکہ حکم حدیث سے ثابت ہوا ہے, لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے, تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے ہیں. ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فقہ کی یا عقیدے کی, اور مسئلہ ہم صبح سے فقہی مسئلہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ چلا کیوں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے؟ امام بربھائی رحمہ اللہ نے اہل بدعت کے رد کے لیے اس مسئلے کو, ایک بدعت کی پہچان تھی, بعض مسائل فقہی مسائل بدعت کے لیے پہچان بن گئے, تو سلف نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اور اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے ان فقہی مسائل کو بھی شامل کر لیا عقیدے میں جو اہل بدعت کی پہچان میں سے تھی. واضح ہے, آگے اور بھی مثالیں آئیں گی, تین چار مثالیں اور بھی ہیں آگے. شیخ الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالرجم ثابت بالکتاب والسنت القولیت والعملیت, رجم ثابت ہے قرآن مجید سے, سنت قولیہ اور عملیہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وبالاجماع, اجماع سے بھی ثابت ہے. فمن انکرہ, اب مسئلہ ہے, اگر کوئی انکار کر دیتا ہے رجم کا جو ثابت ہے قرآن سے, سنت سے, قول اور فعل سنت سے اور اجماع سے, اس کا کیا حکم ہے؟ فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں, نوٹ کر لیں, فمن انکرہ فہو کافر, جو انکار کرتا ہے رجم کرنے کا وہ کافر ہے. سوال, کوئی شخص انکار کرتا ہے تو فوراً کافر ہو جاتا ہے؟ فلان شخص نے انکار کیا تو یہ فلان کافر ہو گیا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ عمومی حکم, مطلقاً حکم ہے, جو بھی انکار کرتے ہیں رجم کا وہ کافر. اگر فلان شخص نے انکار کیا ہے تو اس کے لیے اس پر حجت قائم کرنا لازمی ہے. بتاؤ تو صحیح بھائی, اس کا حکم کیا ہے؟ اسے سمجھاؤ, بعد میں پھر اگر ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے, دلائل کو سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, یا جرائل کے روشنی میں بات کرنے کے بعد اگر وہ انکار کر دیتا ہے علم کی بنیاد پر, تب اس پر جو ہے کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے. فتویٰ کون لگائے گا؟ عالم کا کام ہے. حد کون قائم کرے گا؟ یہ حاکم کا کام ہے. تو عالم اور حاکم جو ولی امر ہیں یہ ان کا کام ہے, نہ کہ افراد الناس کا کام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن انکرہ فہو کافر, کافر کیوں ہے؟ لانہ مکذب للہ ولرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولاجماع المسلمین, کیونکہ وہ ایسا شخص جو ہے جو رجم کا منکر ہے کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ وہ جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جماع مسلمین کو جھٹلانے والا ہے. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه. رجم ثابت ہے، اس میں بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ولہذا نص علیہ ہنا فقال، اس لیے امام بربہ رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا الرجم حق، رجم حق ہے. هذا من عقیدة اہل السنة والجماعة، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے. ردا علی المبتدعۃ، البدعت کا رد کرتے ہوئے، الذین ينکرون الرجم من غیر علم، جو بغیر علم کے رجم کا انکار کر دیتے ہیں، ومن غیر بصیرۃ لجهلهم، اور بغیر بصیرت کے اپنے جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، وتطفلهم علی العلم، اور علم کا دعویٰ کرتے ہوئے، واعتمادهم علی عقولهم، اور اپنی نیز اپنی عقلوں پر اعتماد کرتے ہوئے، افکارهم، اور اپنی یعنی باطن نظریات پر اعتماد کرتے ہوئے، هؤلاء لا يعتد بهم، ان کے ان باتوں کا یا اس انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں باقی رہتا ہے. ولا ينظر الى اقوالهم، اور نہ ہی ان کے اقوال کی طرف دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی باتیں مانی جاتی ہیں. ربما یاتی جاہل یدعی المعرفه، یدعی المعرفه والبحث، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جاہل آئے جو علم اور معرفت کا دعوے دار ہو، اور ریسرچ کا بھی، بحث محض کا بھی دعوے دار ہو. ویقول، اور یہ کہے، هذا في هذه فيها خلاف، اس مسئلے میں اختلاف ہے. فيقال له وهل كل خلاف يعتد به، کیا ہر اختلاف اور خلاف قابل اعتبار ہوتا ہے؟ کیا هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، ایسی اختلافات اور خلافات شریعت میں موجود ہیں جو ملغاة، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. من هذا الخلاف، اس میں سے یہ خلاف بھی ہے. کیوں غیر معتد ہے، کیوں غیر معتبر؟ کیونکہ اختلاف کس نے کیا ہے؟ البدعت نے کیا ہے. ولذلك يقول الناظم، اس لیے کسی شاعر نے یہ کہا، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، ہر اختلاف معتبر نہیں ہے الا یہ کہ ایسا اختلاف جس میں کوئی یعنی ثبوت ہو، کوئی دلیل کی بنیاد پہ ہو. ليست المسألة ادعاء الخلاف، مسألة صرف اختلاف یا خلاف کا دعویٰ نہیں ہے. المسألة مسألة تحقیق و ربط بالدلیل، اصل مسئلہ جو ہے تحقیق کا ہے اور دلیل سے مسئلے کو جوڑنے کا ہے. فمن خالف الدلیل فهو مخصوم، جو دلیل کی مخالفت کرتا ہے وہ مخصوم ہے، اور وہ شخص جو ہے یعنی اس کی بات کے کوئی باقی اعتبار نہیں رہتا. ولا عبرة بخلاف، اور نہ اس کا خلاف اختلاف جو وہ معتبر باقی رہتا، ولا يعتد به، اور اس کا کوئی بھی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی. والله جل وعلا يقول، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اگر تمہارا کسی چیز میں نزاع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو واپس اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹاؤ. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، ذلک خیر و احسن تأویل، یہ خیر اور تأویل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. سورۃ النساء نمبر 59. شیخ صاحب فرماتے، لا نبقى علی الخلاف، ہم خلاف پر باقی نہیں رہتے، بل نرجع الی الدلیل، دلیل کی طرف واپس لوٹتے ہیں. لقوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویل. شخص فرماتے، فلهذا نص المؤلف رحمه الله، اس لیے مصنف رحمه الله نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے، على مسألة الرجم، اس رجم کے مسئلے کو یہاں پہ بیان کیا ہے. مع ان الكتاب کتاب عقائد، جبکہ یہ کتاب عقیدہ کی کتاب ہے. لانه يجب اعتقاد وجوب الرجم، کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ رجم کرنا واجب ہے. سبحان اللہ، رجم کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے. دلیل آ چکی قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اور اجماع بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ رجم واجب، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی واجب ہے. تو یجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن انکرہ کفر، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين انكروا الرجم. تو امام بربہ رحمہ اللہ نے یہ جملہ یہاں پہ بیان کیا ہے، اپنے عقیدے کے ذکر کرتے ہوئے، اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے جنہوں نے رجم کا انکار کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.